اللہ الرحمن الرحیم، الف کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ روزے کا انسانی نفس کے تزکیے سے کیا تعلق ہے اور اس عمل میں کس حد تک معاون ہے؟ آج ہم الف میں اس سوال کو زیر بحث لائیں گے اپنے شرکاء کی مدد سے۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد صاحب غامدی اور جناب احمد جاوید صاحب۔ احمد جاوید صاحب، میں آپ سے ہی پہلا سوال کرنا چاہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہی، ایک حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ یہ بات صرف روزے کے لیے کیوں کہی گئی؟ یہ عبادات تو ساری کی ساری اللہ کے لیے ہوتی ہیں۔
کل بندگی اپنی تفسیم کے ساتھ ایکسپریس ہوتا ہے، مطلب روزے کے حقوق آداب کی نگرانی، اس کے حقوق کی ادائی بندگی کی مجموعی قوت سے ہو سکتی ہے، کسی ایسی جزوی طاقت سے نہیں جس سے کوئی دوسرا عمل انجام دیا جاتا ہے اور اچھی طرح بھی انجام دیا جا سکتا ہوں۔ تو اس وجہ سے کل بندگی کا اجر اللہ تعالی واسطوں کے بغیر عطا فرماتا ہے،
اور روزہ اس کا مظہر ہے کل بندگی۔
ہاں، کل بندگی کی کا مظہر ہے، بالکل۔
جیسے میں چاہتا ہوں کہ اسی سوال پہ ایک اور زاویے سے، ہم نماز بھی تو اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، ہم حج بھی تو اللہ کے لیے کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے اس اہتمام سے اللہ نے نہیں فرمایا کہ یہ میرے لیے ہے، بلا شبہ اسی کے لیے ہے، لیکن روزے کے لیے اہتمام خاص فرمایا گیا۔
دیکھیے، جتنا بھی دین ہے سارا کا سارا، جس طرح کے پہلے بھی آپ اس پر گفتگو کر چکے ہیں، وہ میرے اندر کے دائیات سے اٹھتا ہے۔ یعنی میں کہتا ہوں کہ جھوٹ مجھے نہیں بولنا، مجھے سچائی اختیار کرنی ہے۔ یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے لیے مجرد ایک حکم چاہیے اور مجھے کوئی یہ بتائے کہ جھوٹ ایک بری چیز ہے تو تب میں اس سے آشنا ہوں گا۔ یہ اصل میں میرے اندر کا دائیہ ہے، اس کی صرف تذکیر کی ضرورت ہوتی ہے۔ دین تمام تر یہی ہے، جتنے اخلاقی احکام ہیں اسی وجہ سے قرآن مجید ان کو ذکرہ سے تعبیر کرتا ہے کہ اس کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے۔ یہ تمہاری فطرت کے اندر بدیت ہے، اس کو قرآن مجید نے خود بیان بھی کر دیا کہ ہم نے جب نفس انسانی کا تصفیہ کیا تو فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ جتنی عبادات ہیں ان میں بھی اگر آپ غور کریں تو دین نے صرف ان کے اندر ایک نظم پیدا کیا ہے، خواہ وہ نماز ہو یا کوئی اور عبادت ہو۔ ان تمام عبادات میں ظہور کی صورتیں میرے اندر سے اٹھی ہیں، رکوع، سجود۔ یعنی اگر یہ ذات خداوندی کے لیے نہ ہوتا تو کسی اور کے لیے ہو جاتا، یعنی اس کی صورتیں تبدیل ہو جاتی۔ یہ واحد عبادت ہے جس میں میں اپنے بعض ان جبلی تقاضوں پر پابندی لگاتا ہوں جن پر پابندی لگانے کا کوئی دائیہ میرے اندر موجود نہیں۔ یعنی میں کھاؤں نہیں، میں پیوں نہیں، میں اس دواجی تعلقات نہ قائم کروں۔ یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں جو عام حالات میں بالکل جائز ہیں، یعنی ان پر کوئی پابندی نہیں لگائی جا سکتی۔ آپ یہ دیکھیے کہ یہ اتنی فطری ہے کہ رمضان کی راتوں میں بھی ان کو مباح کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ میں کس وجہ سے لگا لیتا ہوں؟ یعنی میں فجر سے لے کر غروب آفتاب تک اپنا منہ بند کر لیتا ہوں، کھاتا نہیں، پیتا نہیں، صرف پروردگار کے حکم پر۔ یعنی اندر کا کوئی دائیہ نہیں ہے، اگر باہر سے یہ حکم نہ آیا ہوتا تو میں کبھی یہ نہ کرتا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے۔ یہ پوری بات ہے، اصل میں اس روایت کو لوگ آدھا دیکھتے ہیں، وہ پوری روایت یہ ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، الصوم لی وانا اجزی بہی، میں ہی پھر اس کا اجر بھی دوں گا۔ اور اس کے آگے بیان کیا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں اس لیے کہ بندہ اس میں ان چیزوں کو، کھانے کو، پینے کو صرف میرے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ باقی ہر چیز کے لیے کوئی فلسفی، کوئی حکیم آپ کو توجہ دلا سکتا ہے، معاشرتی تقاضے آپ کو وہ کام کرنے پہ آمادہ کر سکتے ہیں، برائی سے بچنے یا اچھائی کو اختیار کرنے کے بے شمار دائیات خود آپ کی فطرت میں آپ کے باہر موجود ہیں۔ نہ کھانے کے لیے نہ پینے کے لیے کون سا دائیہ موجود ہے؟ یعنی یہ وہ تینوں چیزیں ہیں کہ جو بالکل مباح ہیں، جائز ہیں، جن پر کوئی پابندی سوائے حکم خداوندی کے آپ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتے۔ وہاں سے ارشاد ہوتا ہے کہ یہ چیزیں بھی بند کر دی ہیں، گویا جن چیزوں کو مباح ہونے میں کوئی مجھے شبہ ہی نہیں تھا، ان پر میرا مالک جب پابندی لگا دیتا ہے تو میں کہتا ہوں سر
اختیار کر لیتا ہوں۔
یہ چیز ہے جس نے اصل میں اس جگہ پہنچا دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ باقی دائیات کے جو نتائج ہیں وہ تو تمہیں قیامت میں قاعدے ضابطے سے ملیں گے۔ اس روایت میں مزید آگے بتایا ہے کہ ہر عمل کے اجر کے لیے میں نے یہ قاعدہ مقرر کر رکھا ہے کہ 10 سے لے کر 60 گنا تک دوں گا، لیکن اس کے لیے میں نے کوئی قاعدہ مقرر نہیں کر رکھا، یہ کام میرے بندے نے میرے لیے کیا ہے، اس لیے میں اس کا اجر اس طرح دوں گا کہ نحال کر دوں گا اس کو۔
احمد جاوید صاحب، اس حوالے سے کہ رمضان کے اندر ہمارے جو معمولات ہوتے ہیں وہ کیسے تزکیہ نفس کی طرف ہماری رہنمائی کرتے ہیں، اور اس میں کیا چیز ہے جس کا اہتمام ہونا چاہیے؟ ہم چاہیں گے کہ اس پر آپ کی رائے لیں، لیکن اس سے پہلے ہمیں ایک مختصر سا وقفہ لینا ہوگا۔ حاضر ہوتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد۔ پروگرام میں ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں۔ مجھے سب قرآن مجید کی تلاوت کا ہم بہت اہتمام کرتے ہیں رمضان کے دنوں میں. قرآن مجید کے ساتھ ظاہر تعلق کے بے شمار پہلو ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے بات کی کہ مذہب کو جب ہم باہر سے ڈیفائن کر کے لاتے ہیں اندر کی طرف تو اس سے ایک مختلف کیفیت پیدا ہوتی ہے. قرآن مجید بھی جب ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو کبھی اس پہلو سے سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر سے کوئی نظام ہم تلاش کر لیں, اپنی اجتماعیت کے لیے کوئی رہنمائی تلاش کر لیں. بلا شبہ اس کے اندر وہ رہنمائی بھی تو موجود ہے, لیکن اس کو پڑھنے کا صحیح طریقہ بالخصوص رمضان میں جب ہم تعلق باللہ کی فضا میں جی رہے ہوتے ہیں, وہ کیا ہے, وہ کیا چیز ہے جس کو تلاش کرنی چاہیے قرآن سے؟
جی بہت اچھا. میری سمجھ کے مطابق قرآن کے دو حق ہم پر بہت فائق ہیں, مطلب فہرست حقوق میں دو حق بہت فائق ہیں. ایک یہ کہ اسے صحیح سمجھا جائے اس کی مراد پر ڈھلنے کے لیے, اور دوسرے یہ کہ اس کو اپنے لیے منبع تاثیرات بنایا جائے,
تاثر قبول کیا جائے.
تاثر قبول کیا جائے, کیونکہ تزکیے کا کوئی بھی عمل طبیعت کے شمول کے بغیر ناقابل اعتبار ہے, اور قرآن مدار تزکیہ ہے. تو یہ میرے ذہن کا تزکیہ فہم صحیح سے کرتا ہے, میرے ارادے کا تزکیہ نیت تعمیل سے کرتا ہے, تسلیم سے کرتا ہے. میری طبیعت کا تزکیہ اپنی جہت تاثیر سے کرتا ہے, اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ایک حال بہت مطلب مقام مدہ میں بیان فرمایا ہے قرآن سے متعلق کر کے, کہ ان کے دل لرزنے لگتے ہیں, ان کی آنکھیں برسنے لگتی ہیں, یہ اس پہ حجت.
جاوید صاحب ابھی جیسے بات کیا ہمیں جاوید صاحب نے کہ قرآن سے تاثیر لینی چاہیے, کیونکہ میرا جو تزکیہ نفس ہے وہ ہو نہیں سکتا اگر میں اس سے کوئی تاثر قبول نہیں کرتا. یہ مقصد قرآن سے تاثر قبول کرنے کا کیا محض تلاوت سے حاصل ہو سکتا ہے؟
قرآن مجید کے ساتھ آپ کا تعلق تلاوت ہی کا ہوگا, یعنی جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو صرف
تلاوت سے میری مراد ہے کہ جیسے میں عربی زبان ایک آدمی نہیں جانتا اور قرآن کی آیات کو پڑھ رہا ہے اس ثواب کے خیال سے کہ وہ قرآن پڑھ رہا ہے, تو کیا اس سے وہ تاثیر کا تعلق جیسے انہوں نے کہا وہ قائم ہو جائے گا؟
یہ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ تو آپ عام لوگوں کی بات کر رہے ہیں جن کے ہاں اب یہ روایت بن گئی ہے کہ وہ قرآن مجید کو سوچے سمجھے بغیر پڑھتے ہیں. قرآن مجید کی جب آپ تلاوت کرتے ہیں تو کسی کتاب کی تلاوت کے کوئی معنی اس کے سوا نہیں ہے کہ آپ اس کو سمجھ کر پڑھ رہے ہیں, لیکن جب آپ قرآن کو پڑھتے ہیں تو آپ صرف اتنا ہی نہیں کر رہے ہوتے کہ وہ بات کیا کہہ رہا ہے اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں, اس کے ساتھ آپ کی پوری حسیات شریک ہوتی ہیں. یہ میرے پروردگار کی کتاب ہے, یہ اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں, یہ اس کا کلام ہے, اس میں وہ بول رہا ہے, اس کی شان بول رہی ہے, اس کا حسن و جمال بول رہا ہے. یہ احساس جب آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے تو پھر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ محض اتنی بات نہیں ہوتی کہ آپ ایک بات سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے پروردگار نے کوئی حکم دیا ہے, کسی چیز پہ تبصرہ کیا ہے, کسی چیز کی تصحیح کی ہے, اس کے ساتھ آپ اپنے پروردگار کے ساتھ ایک زندہ تعلق محسوس کر رہے ہیں. آپ اندازہ کیجئے کہ یہ کتنی بڑی چیز ہے ہمارے پاس, یعنی اس دنیا میں ہم بہت سی آوازیں سنتے ہیں, ہم بہت سی چیزوں کو دیکھتے ہیں, ہمارے سارے حواس بہت سی چیزوں کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق جو کچھ بھی ہے. یہ ایک چیز ہمارے پاس ایسی موجود ہے کہ ہم جب چاہیں اپنے پروردگار کو بولتا ہوا سن لیں, اس کا کلام, اس کے الفاظ, اس کے اسالیب, اس کی باتیں, وہ پوری کی پوری شخصیت ہے ذات خداوندی کی جو اس کے اندر میرے ساتھ متعلق ہوتی ہے. اسی وجہ سے دیکھیے نا کہ ایک تو فہم کا اس کا پہلو ہے جس کو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ یہ حبل اللہ الممدود من السماء الی الارض ہے, یعنی آسمان سے زمین تک اللہ کی ایک رسی ہے جو تاندل گئی ہے, آپ اس کے ذریعے سے اپنے خدا سے متعلق ہو جاتے ہیں. یہ تعلق فہم اور بصیرت کا بھی ہے اور یہ تعلق تاثیر اور تاثر کا بھی ہے, یہ دونوں پہلو ہیں, ان میں سے کسی کی بھی آپ نفی نہیں کر سکتے. اسی وجہ سے مسلمانوں میں یہ روایت بڑی محکم رہی کہ ہم صرف اس کا ترجمہ ہی نہیں پڑھتے یا اس کے مفہوم ہی کو نہیں سمجھتے, اس کے الفاظ کی تلاوت کرتے ہیں, اور یہ چیز میری پوری کی پوری حسیات کو اپنی گرفت میں لے رہتی ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ کیا آپ اچھا شعر پڑھ رہے ہوتے ہیں تو محض اس کا مدعا سمجھ رہے ہوتے ہیں, پھر تو ترجمے میں ہی تاثیر ہونی چاہیے. اس کے اندر اور بہت سے عوامل کام کرتے ہیں, یعنی اس کی زبان کیا ہے, اس کے اندر کس طرح سے الفاظ کی نشست و برخاست ہوئی ہے, اس میں کیا موسیقی کہنے والے نے پیدا کر دی ہے, یہ ساری چیزیں بھی ہیں. تو تینوں چیزیں اس میں مل جاتی ہیں, یعنی آپ کی نفسیات, آپ کا جمالیاتی احساس, اور آپ کا فہم, اور آپ کی بصیرت. اور اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن کی تلاوت ایک کامل عبادت بن جاتی ہے, کیونکہ اس میں آپ کی کامل تسکین ہوتی
ہو جاتی ہے. جی جی ہاں, تو احمد جاوید صاحب یہ جو بات جاوید صاحب نے کہی اس میں یہ پہلو بڑا عام ہے کہ قرآن کے ساتھ جو ہم تعلق رکھتے ہیں اس کے لیے ایک تو لازم ہوگا کہ ہم اس کی زبان سیکھیں, ظاہر ہے تبھی ہم اس کو فہم حاصل کر سکیں گے. اس کے علاوہ ایک اضافی چیز کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ اس تاثر کو قبول کرنے کے لیے محض زبان سیکھنا کافی نہیں ہے، اس کے لیے کچھ اور ایک خصوصی ذوق بھی چاہیے. وہ ذوق کیسے پیدا ہوگا؟
جی ہاں، یہ آپ کی بات سے مجھے یاد آیا کہ یہ بات مجھے کہنی چاہیے کہ کسی چیز پر ایسا مطلب ایمانیات کا ایسا فہم جس میں صحت ہو اور جس سے ذہن کو منحرف ہونے کا کوئی راستہ متصور نہ ہو. ایسا فہم ممکن نہیں ہے کہ ذوق میں کنورٹ نہ ہو. مطلب میں جس چیز کو یقین کے ساتھ جانتا ہوں، یقین کے ساتھ مانتا ہوں، تو وہ چیز میرے فہم تک محدود نہیں رہتی بلکہ میرے اندر ایک ذوق بھی پیدا کر دیتی.
اس پہ میں تھوڑی سی وضاحت چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے ہمیں ایک وقفہ لینا ہوگا. حاضر ہوتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں. احمد صاحب، آپ فرما رہے تھے کہ وہ ایک ذوق جو قرآن فہمی کا پیدا ہوتا ہے اور جو قرآن کو بندے سے متعلق کر دیتا ہے اور بندے کو قرآن سے متعلق کر دیتا ہے، وہ اضافی چیز کیسے پیدا ہوتی ہے؟
وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اپنی پوزیشن سمجھے. میں اللہ کا ایک ناچیز بندہ، اللہ مجھ سے یہ کہہ رہا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، متکلم اللہ ہے، مخاطب میں ایک ناچیز، ایک لاش ہے،
اس کی تخلیق ایک ناچیز،
مطلب بالکل یا اللہ میں حاضر، یا اللہ میں مثال آپ پر
نہیں ہے.
تو اس طرح کی نیت میں ایک وفور جب پیدا ہوگا ہر چیز میں کامیابی کے لیے، کم از کم دین میں نیت کا پیشگی وفور شرط لازم ہے. صرف اتنا کر لینے سے قرآن کے ساتھ تعلق کے بہت سے زندہ احساسات آپ میں بیدار ہو جائیں گے تلاوت سے پہلے ہی، کہ میں جا رہا ہوں اپنے مالک، اپنے معبود کی باتیں سننے، میں اتنا ناچیز، اتنا لاش ہے، اس کی یہ قسمت، اس کو یہ توفیق حاصل
ہو، یہ احساس ساتھ ہونا چاہیے. لیکن جیسے بعض واقعات ہم ایسے سنتے ہیں کہ لوگوں نے قرآن سنا، جیسے ایک روایت ہے سیدنا عمر کی قبول اسلام کی، کہ قرآن سنا اور اس کے تاثر قبول کیا. وہ تاثر جو لوگوں نے قبول کر کے اسلام کو بھی اختیار کر لیا، اس کے اندر تو وہ پہلو موجود نہیں تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کے کلام کو سن رہے ہیں، بلکہ ایک کلام ہے جس نے اپنے تاثر میں لوگوں کو اس طرح سے لیا کہ انہوں کی دنیا بدل گئی. تو یہ جو فنامینن ہے، اس کو آپ کیسے ڈیفائن کریں؟
نہیں نہیں یوں نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ اس احساس سے بیگانہ تھے اور یہ تاثر ان کے اندر اتر گیا. ان کے اندر یہ سوال موجود تھا، اس کلام کو پہلے دن سے کلام الہی کی حیثیت سے پیش کیا جا رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت کا ایک درجہ بہرحال انسان کو حاصل ہوتا ہے، وہ بیدار نہیں ہوتا. بعض اوقات تلاوت نے اس کو بیدار کر دیا، جیسے ہی انہوں نے اس کو سنا ہے، یعنی ایسا ماحول پیدا ہوا کہ جس کے نتیجے میں جن حسیات کو سلا دیا گیا تھا وہ یک بیک بیدار ہو گئیں. بیدار ہوئی ہیں تو بالکل اسی طریقے سے ایک کامل احساس میں بدل گئی ہیں. جیسے اگر مثال کے طور پر مجھے میری کسی محبوب دوست کا خط آئے، اس میں زبان و بیان کا حسن بھی ہو، اس میں جو باتیں کہی گئی ہوں وہ بھی میرے دل کو چھو رہی ہوں، اور پھر دوست کا، دوست ہونے کا احساس، یہ بھی خط کو دیکھتے ہی فوراً منتقل ہوتا ہے. تو اصل میں یہ تینوں چیزیں مل گئی ہیں. جب یہ تینوں چیزیں ملتی ہیں تو اس کے بعد وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس کو قرآن بیان کرتا ہے کہ پھر لوگوں کی آنکھوں سے آنسو برس پڑتے ہیں، اس کے بعد ہی پیدا ہوتا ہے. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے محض ایک کلام کو سنا اور آپ کے ذہن میں ان میں سے کوئی چیز بھی پیدا نہیں. اصل میں کلام نے ان احساسات کو بیدار کر دیا. جب بیدار ہو گیا وہ احساس، تو پھر وہ بالکل اسی ترتیب سے سامنے آیا کہ یہ اس پروردگار کا کلام ہے، اس کے اندر خدا بول رہا ہے، اس کی شان کے کیا کہنے، اور میں عاجز، میں حقیر، میں بھی اس قابل ہو گیا کہ ہوئے ہم سے وہ، ہم کلام اللہ اللہ، یہ صورت پیدا ہو.
ٹھیک ہے احمد جاوید، یہ ہمارے ہاں ایک روایت تو ہے قرآن فہمی کی، عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کلاسیں بھی ہوتی ہیں اور قرآن کی زبان سکھائی جاتی ہے اور قرآن کے فہم کو گویا عام کیا جاتا ہے. لیکن وہ جو تاثر ہے جس کی ابھی جاوید صاحب بات کر رہے تھے، وہ تاثر منتقل نہیں ہوتا. تو اس تاثر کی تربیت کے لیے یا اس کے انتقال کے لیے کیا ہمارے اپنی اسلامی روایت کے اندر، مسلمانوں کی روایت کے اندر کوئی مثال موجود رہی ہے پہلے؟
ہوگی نا، وہ تعلیمی یا انسٹیٹیوشن باؤنڈ نہیں ہوگی. وہ قرآن مجید ہماری نفسیاتی اور تہذیبی اقدار کے زندہ مرکز کی طرح جب تک موجود رہا، تو اسے اس طرح کے تصنع اور آرگنائزیشنل سیٹ اپ کی کوئی ضرورت نہیں تھی. پھر تعلیم کا کام ہوتا تھا لوگوں کی عقل و صلاحیتوں کے مطابق.
یہ ٹھیک ہے, یہ تو خیر چلیں تہذیبی ارتقاء سے اس کے بدل جاتے ہیں, انسٹیٹیوشنلائزیشن اور ادارے بن جاتے ہیں. میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جیسے مثلا قرآن کو سمجھنے کے لیے ہم زبان سکھاتے ہیں, یہ بات کہ کوئی آدمی کسی استاد کے سامنے بیٹھے اور اس پہلو سے قرآن کو پڑھے کہ یہ اس کے پروردگار کا کلام ہے اور رب اپنے بندے سے.
نہیں جناب, یہی میں عرض کر رہا تھا کہ پہلے معلم قرآن کو پڑھاتا ہی اس طرح تھا کہ اس وہ قرآن سے تعلق پیدا کر دیتا تھا. اب وہ معلمین ہمارے یہاں سے غائب ہو گئے, اب ہماری اغراض پہلے سے طے شدہ ہوتی ہیں, مطالعہ قرآن ان اغراض کے تابع رکھ کے کیا جاتا ہے. ایک تو یہ بہت بڑا فرق آ گیا جو گاندھی صاحب شاید زیادہ وضاحت سے بتائیں. دوسرا یہ کہ جو قرآن فہمی وغیرہ کی ایک اب نئی چین چل پڑی ہے نا, میرے خیال میں یہ قرآن سے دوری کا ایک بہت بڑا سبب بنے گی اور یہ ایک ایسی خودرائی پیدا کر دے گی کہ آدمی اپنی خواہشات, اپنے ارادوں اور اپنے تصورات کو قرآن پہ غالب رکھے گا اور قرآن کی اسٹینڈرڈ تعبیرات سے انکار کے قابل سمجھنے لگے گا اپنے آپ کو.
پھر آپ کا خیال یہ ہے کہ اس وقت جو قرآن فہمی کی روایت ہے, یعنی قرآن پڑھنے کا
ایک
اصلی روایت ہے, اس کے نتیجے میں قرآن سے دوری پیدا ہوگی,
نہ کہ چار مہینے میں کوئی قرآن فہمی پیدا کر دے گا.
جی جاوید صاحب, آپ اس سارے عمل کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟
میں سمجھتا ہوں اس میں بڑی اہم بات کہی جس کو شاید آپ نے توجہ نہیں دی اس جانب, وہ یہ ہے کہ اصل چیز معلم ہے. دیکھیے جب ایک جلیل القدر عالم قرآن پڑھاتا ہے, اس نے قرآن کو سمجھا ہے, قرآن مجید کن مقامات سے انسان کو حقیقت تک پہنچاتا ہے, اس کے شعور کے ساتھ وہ قرآن کی تعلیم دے رہا ہے. موجودہ زمانے میں یہ ہوا ہے کہ تھوڑی سی آپ نے عربی سیکھ لی, کچھ آپ کو فعل فاعل مفعول کا پتہ چل گیا, اس کے بعد آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے لوگوں کو اس جگہ پر پہنچا دیا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے, تم نے اس کو پڑھ لیا ہے, اب اس کے بعد جتنا ہم نے تم سمجھا دیا اس کی بنیاد پر تم تمام مہمات و مسائل میں رائے دینے کے قابل ہو گئے. اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ بالکل وہی نکلتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ آپ فہم سے بیگانہ ہوتے ہیں بلکہ اعلیٰ چیزوں کو جس طرح اپریشیٹ کرنا چاہیے نفس انسانی کو, اس سے بھی محروم ہو جاتے ہیں. تو میرے نزدیک اس میں بڑی اہم چیز یہ ہے کہ کون پڑھا رہا ہے. دیکھیے قرآن مجید میں اصل چیز معلم ہے, اس کی سیرت, اس کا کردار, اس کا قرآن کے ساتھ تعلق, وہ قرآن پڑھاتے ہوئے کتنا سرشار ہے اللہ کی محبت کے ساتھ, وہ قرآن مجید کے الفاظ اپنی زبان سے نکالتا ہے تو اس کی اپنی کیفیت کیا ہوتی ہے. وہ آپ کو اس بلندی کی طرف لے جاتا ہے کہ جس میں آپ اپنے فہم کو بہتر کریں, وہ آپ کو تنبیہ بھی کرتا ہے کہ دیکھو اپنے حدود کا احساس کر کے اس اللہ کی کتاب کو پڑھنا. یہ چیز ہماری معاشرت میں موجود تھی, ایسا نہیں کہ لوگ قرآن سمجھ کر پڑھاتے نہیں تھے, پڑھاتے تھے. آخر ہمارے علماء نے قرآن کے ترجمے کیے, اس کی تفسیریں لکھی, اسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے لکھی. اس وقت جو صورتحال بنی ہے وہ یہ ہے کہ جلیل القدر اہل علم ہمارے ہاں کمتر ہوتے چلے جا رہے ہیں, اور اگر ہے تو ان کا ربط لوگوں کے ساتھ قرآن کے حوالے سے
اس طرح نہیں رہا.
اس کو زندہ کرنے کی
آج ضرورت ہے. قرآن مجید اور رمضان کا باہمی تعلق ہم سب پہ واضح ہے, اسی وجہ سے جب ہم رمضان کی بات کرتے ہیں, روزوں کی بات کرتے ہیں تو لازمان قرآن مجید اور قرآن فہمی کا ذکر آتا ہے. لیکن یہ ظاہر ہے کہ وسیع موضوع ہے اور ہم چاہیں گے کہ اس پر سلسلہ گفتگو جاری رہے, لیکن آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. ہم اس کو انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں ذریعہ بحث لائیں گے. میں اپنے شرکا جناب جاوید احمد صاحب غامدی, جناب احمد جاوید صاحب, آپ دونوں حضرات کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے, اور آپ کا بھی شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ رہے. اجازت چاہتا ہوں, اللہ حافظ.